الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أتدعوتموهم أم أنتم صامتون آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه وسلام عليك يا رسول الله ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين امنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 190 تک کا خلاصہ ذکر کرنے کے بعد آگے سابقہ آیتوں کی تفہیم اور اس کی تشریح کے حوالے سے بنیادی مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں اور مدار الوہیت اور عدم مدار الوہیت کے مابین فرق کو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی جو الہ اور معبود ہے تو اسے کن صفت کے ساتھ متصف ہونا لازم ہے اور جو اس کی ذات کا خاصہ ہے تو یقیناً وہ غیر کے اندر ہونا اس کا محال ہے، لیکن غیر کے اندر اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو قرآن مجید نے دلیل عقلی اور نقلی کے ساتھ ان تمام استدلال کو باطل کیا۔ جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا گزشتہ درس قرآن کے اندر ایک تفصیل تھی جو آیت نمبر 187-188 سے لے کر آیت نمبر 190 تک کے درمیان جو حضرت آدم علیہ السلام کی جانب ایک واقعہ منسوب کیا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام معاذ اللہ عبد الحارث شیطان کے کہنے پر رکھا اور اللہ رب العالمین نے اسے شرک قرار دیا۔ میں نے متعدد وجوہ سے اور علماء کی آراء سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ یہ سند اور یہ روایت حضرت آدم کی طرف بالکل جھوٹ اور غلط ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جانب جس تفسیر کے اندر بھی اگر یہ بات آئی ہے تو یہ من گھڑت رسائل اسرائیلی روایات ہیں جس کا شرن کوئی اعتبار نہیں۔ اب قرآن کی نص خود آگے اس چیز کی وضاحت کرتی ہے اور اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام یا سیدہ حوا علیہ السلام کی ذات گرامی کا کوئی تعلق نہیں، نہ انہوں نے شیطان کے کہنے پر اپنے بچے کا نام رکھا، اور نہ معاذ اللہ شیطان کا نام جو حارث تھا اس سے نظر مانی کہ ہم اپنا نام اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھیں گے، اور اللہ کے شکر سے انہوں نے معاذ اللہ منہ موڑا۔ ایسا تصور جن روایات کے اندر آیا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ اسلامی روایات ہی نہیں اور وہ اسرائیلی روایات ہے، اس پر تفصیلی خلاصہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اسرائیلی روایات کا معتبر ہونا اور نہ معتبر ہونا اس کا مدار کن کن چیزوں کے اوپر ہے، لیکن قرآن کریم نے آگے اسی چیز کو ذکر کیا ہے اور اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ جو آگے کی آیات جو آیت نمبر 191 92 93 94 اور 195 تک کی جو آیات ہے وہ اسی تسلسل کو ذکر کرتی ہے، اور آیت نمبر 196 تک یہ تسلسل ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی مبارک عصمت کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ پھر یہ سوال کھڑا ہوا کہ اگر یہ حضرت آدم سے نہیں ہے تو پھر قرآن نے کس کے بارے میں ذکر کیا ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یا کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اولاد کی نعمت کی تمنا تھی، لیکن جب وہ تمنا کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا اور صالح بچہ پیدا ہوا تو ہم تیرا شکر بجا لائیں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کی گود بھر دی اور انہیں ایک صالح بچہ دیا تو انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اس واقعے سے مراد کیا ہے؟ میں نے ضمناً اختصاراً گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا، اس سے مراد مجموعی طور پر اور عمومی طور پر مشرکین کے باطل نظریات تھے کہ جو جب تمام تر امیدیں ان کی کٹ جاتی اور کوئی سبب ان کے سامنے نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ کی طرف مراجعت کیا کرتے، جس طرح سمندروں کے اندر طوفان آ جاتا اور انہیں ساحل تک پہنچنے کے لیے اپنے دیو اور دیوتاؤں سے جب تمام امیدیں ختم ہو جاتی تو وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ہی پناہ لیتے، اور وہی تسلسل قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حوالے سے، اس کا حضرت آدم سے کوئی تعلق نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اس قسم کا فعل کیا، بلکہ آگے قرآن خود ذکر کر رہا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ تم جن معبودوں کو بنا بیٹھے ہو اور جس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، کیا انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ تو خود جو ہے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ الزامی سوال جو سامنے آ رہا ہے، یا اس آیت کریمہ نے پیچھے تمام آیت کی تفسیر کر دی کہ اس سے مراد حضرت آدم کا فعل نہیں، نہ اس سے حضرت آدم کو خطاب ہے، بلکہ قرآن کا جو ایک عمومی تسلسل ہے مشرکین کے لیے نفسیاتی طور پر اور ان کے سامنے دلائل کے طور پر اور عقلی دلائل کے طور پر ان کے سامنے توحید کی شمع ان کے دلوں میں فروزہ اور روشن کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہی تسلسل یہاں پر آ رہا ہے کہ تم ان بتوں کے ساتھ تم نے منتیں مان رکھی ہے اور اب تم ان کے ناموں پر اگر تم نام رکھو گے اور شرک کرو گے تو کیا انہوں نے پہلے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے، اور آگے مزید اس کی خستہ حالی اور اس کی پسپائی کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم یہاں پر ذکر کرتا ہے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور یہ نہ اس بات کے مشرکوں اور وہ ان مشرکین اور تمہاری اور جو لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں، یہ اس بات کی استطاعت بھی نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری کوئی مدد کریں گے، وَلَا أَنفُسَهُمْ، اور نہ وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا یہ تسلسل اس بات کی مکمل طور پر غمازی کر رہا ہے کہ اس سے خطاب مشرکین کے عمومی باطل نظریات کی طرف تھا، وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ ان مشرکین کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی ذات کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے کسی مدد کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں تک قدرت اور طاقت کا ذکر آ رہا ہے، اور آیت نمبر 191 اور 92 کے اندر بتوں کی مذمت کے لیے دو نظریے لائے گئے، آگے 94 تک پہلی دو آیتوں کے اندر ایک نظریے کو باطل کیا کہ ان میں طاقت ہی نہیں ہے، یہ کس چیز کو پیدا کر سکتے، یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں اور یہ تمہاری مدد کیوں کریں گے اور کیسے کر سکتے ہیں، تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ نہیں اٹھا سکتے، یہ دھوپ میں پڑے ہیں تو پڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اشارہ ہے کہ ان میں کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو بتوں سے عقلی طور پر رد کیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ممید و معاون اور تمہارے مددگار و معبود کیسے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ معبود تو صاحب قدرت ہوتا ہے، صاحب قدرت ہوتا ہے، صاحب طاقت ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس عقیدے کے اوپر رد کیا گیا، اور اب دوسری چیز جو ہے وہ جو مدار الوہیت ہے وہ ہے علم، یعنی مدار الوہیت، اب اس کو اگر آسان کر کے ذکر کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ الہ ہونا، معبود ہونے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، عقلی طور پر وہ علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور وہ طاقت و اختیار میں بھی سب سے زیادہ ہو، یہی دو چیزیں مدار الوہیت ہے، اور اسی سے بتوں کی نفی کرائی جا رہی ہے۔ بتوں کی تو زبردستی نفی کرائی جا رہی ہے، اور نبی پاک کو کہلوا کر نبی پاک سے اس کی نفی کرائی جاتی ہے، یہ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ بعض لوگ ان آیات کو اٹھا کر اختیارات مصطفیٰ کی نفی پر استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ علم غیب کی نفی پر پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن کا اگر تسلسل مطالعہ کیا جائے اور ایک مسلسل مطالعہ کیا جائے اور ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر نہ اختیار کی نفی ہوتی ہے اور نہ وہاں پر علم کی نفی ہوتی ہے، بلکہ وہاں پر نفی اصل میں الوہیت اور معبودیت کی ہوتی ہے. اور اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی اس کو اور اگر سہل کریں تو یہ سمجھیں کہ خدا ہونے کے لیے دو چیزوں کا لازمہ ہے، ایک قدرت و طاقت انتہا پر ہو، بلکہ انتہا کا لفظ بھی اس پر لیے مختصر ہے، اور وہ خود سے ہو، اور اسی طرح علم اس کا مدار ہے. تو علم اور قدرت، یہ عقل بھی چاہتی ہے کہ جو الہ ہو، جو معبود ہو، اس کی طاقت اور اختیار اتنے ہو کہ وہ ہماری ہر مشکل کشائی کر دے، اور اس کا علم اتنا محیط ہو کہ ہمارے قلب و جگر کی اندھیرے اور باریکیوں کے اندر بھی اگر کوئی گداس سا پہلو بھی اگر اپنی تمنائیں یا ارادوں کو بھر رہا ہو تو اس کا علم ازلی اس کا ادراک کر رہا ہو، نہ وہ ہماری کیفیتوں سے غافل ہو اور نہ وہ ہمارے کسی مصائب اور آلام اور ہماری کسی مشقت کو ختم کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، بلکہ دونوں چیزیں اس کے پاس ہو، یعنی قدرت بھی ہو اور علم بھی ہو. اور یہی چیز معبود بتوں کے لیے مذمت کی جا رہی ہے کہ تم ان سے شرک کیسے کرتے ہو. فرمائیے تو وہ ہے، انہوں نے تو کسی چیز کو نہیں پیدا کیا، اب اختیار کی نفی ہو رہی ہے، یہ تو خود پیدا کیے گئے، یہ اختیار کی نفی ہو رہی ہے، یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، یہ تو خود کی مدد نہیں کرتے، یہ تو اختیار کی نفی ہو رہی ہے. اب آگے دوسرا مدار بنا کر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اے مشرکو اگر تم ان بتوں اور ان جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے حصول کے لیے اگر پکارو تو یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. اب علم کی نفی ہو رہی ہے، یعنی تمہاری آرزو اور تمناؤں کی یہ نہیں جانتے اور تمہاری کیفیات ہی کو یہ نہیں جانتے. تو پہلی دو آیتوں کے اندر قدرت کی نفی کی گئی ہے، اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. اب بتایا گیا کہ تم ہدایت کی بات کرتے ہو، اگر تم ان سے کوئی ہدایت کے حصول کی بات بھی کرو تو انہیں تو کوئی شعور ہی نہیں ہے. تو یہاں سے علم کی نفی کی جا رہی ہے. اور فرما سواؤن علیکم، اور برابر ہے اس بات میں، ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو پکارتے رہو، ان کے آگے چیختے رہو، یا ان کے آگے تم خاموش رہو، یہ برابر ہے. چیخنا بھی برابر ہے ان کے آگے، اور خاموش رہنا بھی برابر ہے. لہذا جو تمہیں جانتا نہیں، تمہیں تم اس کے سامنے پکارو، وہ تمہاری فریاد کو نہیں سن سکتا. پکارنے کا مقصد ہوتا علم دینا. تو قرآن کریم نے پہلے ان سے اختیار کی نفی کی، اب علم کی نفی کی ہے، اور فرمایا کہ تم ان کے سامنے چاہے پکارتے رہو، چیختے رہو، گلا پھاڑتے رہو، یا ان کے آگے خاموش بیٹھے رہو، سب آؤن علیکم، یہ دونوں ان کے لیے برابر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 190, 191, 192 یہ اس بات کا واضح ثبوت بیان کر رہی ہے کہ پچھلا عمل مشرکین کا تھا، نہ کہ معاذ اللہ حضرت آدم کا تھا. کہ جس طرح اس عمل کے اندر وہ معبود کے پیچھے دوڑے چڑھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ سابقہ آیتوں کے اندر بھی ہے کہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے شرک کیا وہ حضرت آدم نہیں تھے معاذ اللہ، بلکہ وہی مشرکین ہی تھے جن کی عادت یہ پختہ اور پرانی ہو چکی تھی. ایک بات یہاں بہت نفیس بات توحید کے حوالے سے ذکر کی جا رہی ہے، جس طرح کہ میں نے بار بار اس بات کو آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کے حوالے سے کہ جو خدا ہو وہ کیا ہے. تو ہمارے اصول کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ وہ واجب الوجود ہو. واجب الوجود سے مراد کہ اس کا ہونا خود سے ہو، نہ کہ کسی کی وجہ سے ہو. اس کا ہونا خود سے ہو اور سب کا ہونا اس سے ہو. اور واجب الوجود کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے، کیونکہ جب سارے سبب اس کی وجہ سے ہیں تو وہ کیسے نہیں ہو سکتا. اس کا ہونا لازم ہے، اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے. یہ واجب الوجود کا وہ تصور ذات کے اعتبار سے. اور یہ واجب الوجود کے اعتبار سے جو بات ذکر کی جا رہی ہے، تو اب صفت کے بارے میں یہ بات لائی جا رہی ہے، تو ذات کی بات ہے. اور صفت میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ اس کی تمام تر صفات، اور تمام تر صفات کی بنیاد دو صفتوں پر ہے، ایک علم پر ہے اور ایک قدرت پر ہے، یعنی ایک طاقت پر ہے اور ایک جاننے پر ہے. اس کے علاوہ تمام صفتیں اسی کی ذیلی شاخیں ہیں. اگر آپ تمام صفات کو جمع کریں گے تو بنیادی صفتیں دو ہی بنتی ہیں، چاہے جوادیت ہو، رعوفیت ہو یا ودودیت ہو، یہ تمام اختیار ہی کی صفت ہے، قدرت ہی کی صفت ہے. سمیع ہو، بصیر ہو، یہ تمام صفتیں علم ہی کی ہے. تو یہ تمام میں اصل الاصول جو صفت ہے وہ دو ہے، جو مدار الوہیت ہے، جو بنیاد ہے خدا کے عقیدے کی، خدا ہونے کی دو بنیاد ہے، وہ علم ہے اور قدرت ہے. اور اس آیت میں دیکھیں عقلی طور پر، اور عقل بھی یہ چاہتی کہ جو ہمارا معبود ہو وہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، اور عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ جو ہمارا معبود ہو وہ علم میں ہم سے زیادہ ہو. اسی لیے قرآن نے اس نفسیات کو ذکر کیا کہ مشرکین اور آج تک ہندو برہمن یا یہ نفسیاتی طور پر جو اپنی عقلوں سے خدا کو ڈھونڈتے ہیں وہ جد ہر ایک کو خدا یہ بھگوان سمان اس قسم کے جملے کہتے کیوں ہیں کہ ان کی عقل یہ کہتی ہے اور عقل ان کی درست کہتی ہے کہ خدا وہ ہوگا جو طاقت اور اختیار میں تم سے زیادہ ہوگا، خدا وہ ہوگا جو علم و قدرت میں تم سے زیادہ ہوگا، ان کی عقل ٹھیک کہتی ہے، لیکن وہ اپنی عقل کے ذریعے جب خدا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو کسی بھی شفیق کی عطا کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں آپ ہی بھگوان ہو، کیونکہ آپ کی قدرت اور طاقت تو معاذ اللہ مجھ سے زیادہ ہے. یا اگر کسی نے ان کو کوئی علم بتا دیا یا ان کی دل کی بات بتا دی تو فوراً کہنے لگے آپ تو بھگوان کا روپ لے کر آئے ہیں. تو گویا کہ وہ عقل ان کی صحیح فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ خدا وہی ہے جو تمہارے دل کی باتوں کو جان لے، خدا وہی ہے جو تمہاری مشقتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن عقل کے ذریعے خدا کو بندہ ڈھونڈتا ہے تو 360 خدا کو مانتا ہے، اور عقل کو نبوت کے تابع کرتا ہے تو واجب الوجود تک پہنچتا ہے. تو نبوت کو درمیان میں واسطے کے طور پر اس لیے رکھا گیا، اور اسی کو علامہ راضی امام غزالی نے بھی لکھا کہ انسان یقیناً دریافت کرتا ہے نا، چیزوں کو پہچانتا ہے، تو سب سے بڑی پہچان تو اس کے اندر اس کے رب کی پہچان ہے، تو اس پہچان کے لیے سب سے پہلے خدا نے اسے قوت حس دی ہے، قوت خمسہ اسے دیے، کسی چیز کو چھو کر محسوس کرتا ہے، سونگ کر محسوس کرتا ہے، دیکھ کر محسوس کرتا ہے، چکھ کر محسوس کرتا ہے، سن کر محسوس کرتا ہے. لیکن کبھی کبھی قوت حس ادراک کا باعث نہیں بنتی بلکہ یہ بھی انسان کو گمراہ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ تیز گاڑی دوڑا رہے ہوں اور تیز گاڑی چلا رہے ہوں تو تیز رفتاری میں اگر آپ عقل کو دخل نہ دیں صرف احساس کو دخل دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ درخت بھی آپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، یہ مکانات بھی آپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. تو صرف احساس بھی، صرف قوت حس بھی بندے کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، کیونکہ گمراہ کر رہا ہے. تو اس وقت فوراً آپ کو وہ کیا بات ہوتی جو کہتی کہ نہیں تو چل رہا ہے درخت رکھے ہوئے، وہ عقل ہوتی ہے. تو جب حس گمراہ کرتی ہے تو اس کے اوپر خدا نے عقل کو رکھا ہے، اور عقل گمراہ کرتی ہے تو اس پر نبوت کو رکھا ہے. تو نبوت ہی حس اور عقل کو اعتدال پر لاتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب بندے کو پھیرتی ہے. مثال کے طور پر اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علم کا بھی بے شمار اظہار کرایا گیا اور قدرت کا بھی. ابو جہل جب حضور کے پاس آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھیں اس کو پیچھے چھپایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کی دلیل کا اس نے مطالبہ یہ کیا کہ مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو سید عالم نے فوراً اس کی اس باطنی عقلی نظریات کو توڑا کہ تیری عقل کامل نہیں، کامل میں ہوں اور میں تجھے رب تک پہنچاؤں گا. سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہی اگر بتا دے میں کون ہوں، تو مجھ سے چھپا کر کیا پوچھ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو جب اس نے ہاتھ کو ہٹایا اور کھولا تو کنکریاں حضور کا کلمہ پڑ رہی تھی. اسی طرح یہ مطالبہ انسان کا رہا ہے، انسان جب خالی ہوگا تو اسی طرح مطالبہ کرے گا. یہ تو آپ کو اور ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے لہذا ہم عقل کی زیادہ نہیں سنتے، لیکن خدا نہ کرے الیعوذ باللہ، اور اللہ محفوظ فرمائے، جو نبوت کے سائے سے دور ہیں ان کی عقل ان کو اجاگر کرتی رہتی ہے. جس طرح کہ دیکھیں جو لوگ ایمان لینے کے لیے حضور کے پاس آئے، ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا کیونکہ اس کی عقل یہ کہتی تھی کہ طاقت و قدرت اور سب کچھ جو کرے گا وہ خدا ہے. تو کہنے لگا آپ خدا کے نمائندے؟ کہاں کا. اچھا ایک کام کریں، یہ درخت آپ کو جانتا ہے؟ یہ درخت جو سامنے ہے یہ بھی آپ کو جانتا ہے؟ اب دیکھیں علم کی بات آ رہی ہے، عقل جو چیز اجاگر کر رہی تھی. کہ یہ درخت بھی آپ کو جانتا ہے؟ کہ یہ درخت بھی مجھے جانتا ہے، اس کی شاخیں بھی مجھے جانتی ہیں. کہ یہ درخت آپ کا کہنا مانے گا؟ کہ میرے اللہ کے حکم سے یہ میرا بھی کہنا مانے گا، اور میرے اللہ کے اذن سے اس کا ایک ایک پتا میرا کہنا مانے گا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح معجزات میں حضور کے. فرمایا جا کر اس خوشی سے کہہ دے جو کھجور لگا ہوا ہے کہ تجھے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. وہ حیران ہوا، وہ چلتا ہوا گیا، اس نے کھجور کے خوشے کو نیچے سے آواز لگائی کہ تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں. امام نعیم نے دو معجزے لکھے، ایک تو یہ کہ درخت دائیں سے بائیں ہلا اور زمین کو چیرتا ہوا حضور کے قدموں میں پہنچا ہے، اور اس نے حضور کا سجدہ کیا ہے. اور ایک روایت یہ کہ جب اس نے کھجور کے خوشے سے خطاب کیا تو کھجور کا خوشہ وہاں سے گرا ہے اور اس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ حضور کے سامنے اس قسم کے مطالبات کیے گئے، اور حضور کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کہو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اسماعیل دہلوی تو خود علمان نے لکھا ہے. اگر ایسا لکھ دیا جاتا تو دیہاتی کلمہ کیوں پڑھتا؟ اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملات آپ کے پاس ہیں، قریب ہے کہ وہ حضور کو خدا کہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، جس نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے وہی میرا رب ہے، آؤ میں بھی اسے سجدہ کرتا ہوں، تم بھی اسے سجدہ کرو. تو لہذا حس جب گمراہ کرتی ہے تو عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور عقل گمراہ کرتی ہے تو پھر نبوت کا منصب اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہذا یہ آیت کریمہ میں یہی تسلسل ہے، بڑی بنیادی بات ہے، وقت مختصر تھا، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کی مزید وضاحت آپ کی خدمت میں۔ امام غزالی اور حضرت امام رازی کے بڑے شریف فلسفے ہیں، بہت بنیادی فلسفے ہیں، انشاءاللہ وہ پیش کروں گا، اور سابق آیتیں بھی آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اسی قسم کا مطالبہ حضرت نوح سے بھی ہوا ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عزیر کو خدا کہہ دیا؟ اس کی وجہ یہ بنی تھی، اور وہ وجہ حضور کے لیے بھی بنی ہے بدرجہ اولا، لیکن حضور سے پہلے کہہ دیا گیا، محبوب کہہ دو، نہ میں کسی نفع نقصان کا مالک ہوں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ تو وہ حضور سے نفی نہیں کرائی جا رہی، بلکہ حضور سے خدائی کی نفی کرائی جا رہی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔